الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بعصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. اگلے کئی ابواب سے گھر میں کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے مسائل چل رہے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا اجازت کے حاصل کرنے کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی اپنے کچھ خانگی مشاغل کو دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے دینا نہیں چاہتا، اگر بغیر اجازت کے کوئی پہنچ جائے گا تو یہ خرابی ہوگی، اس لیے بھی اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا ہے. یہاں باب قائم کیا ہے، باب اذا نظر بغیر اذن تفقع عینہ، کہ کوئی آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں اگر دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو اطلع رجل فی بیتک، کہ کوئی آدمی اگر تمہارے گھر میں جھانکے، فقذفتہ بحساتی، تو اب کوئی کنکری لے کر تم اس کو مارو اور اس کی آنکھ پھوڑ دو، ما کان علیک جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. آگے بھی دوسری روایت لا رہے ہیں: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا اسحاق بن عبد الله عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائما یصلی فاطلع رجل فی بیتہ فاخذ سهما من کنانته فسدد نحو عینیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے، ایک آدمی نے دروازے کے شگاف میں سے اندر جھانکا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرکش میں سے تیر نکالا، وہ جو چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، اس میں سے ایک تیر نکالا اور اس کے سامنے بالکل سیدھا کیا کہ اب اگر وہ جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے. بہرحال ان دونوں روایتوں کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے مکان میں اس طرح جھانکتا ہے اور اس جھانکنے والے کی آنکھ کو صاحب خانہ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس سلسلے میں حضرات ائمہ فقہا جو ہیں ان کے ہاں کچھ تفصیل ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک تو بہرحال اگر وہ صاحب خانہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر قصاص ہے نہ دیت. ایک بات یاد رہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا کوئی عضو ضائع کر دے, کان کاٹ لے, آنکھ پھوڑ دے, ناک کاٹ دے, تو اگر یہ حرکت آمدن کرتا ہے اور جو عضو اس نے ضائع کیا ہے وہ ایسا عضو ہے جس میں مماثلت اور برابری ممکن ہے, تو اس صورت میں جس نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. اس نے آنکھ پھوڑ دی تھی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی اگر جان بوجھ کر اس نے قصداً ایسا کیا ہے. اور اگر خطان کیا ہے یعنی بال ارادہ ایسا نہیں کیا کرنا چاہتا تھا, وہ تو کہیں اور کوئی چیز پھینک رہا تھا اور اس کو لگ گئی اور اس کی آنکھ پھوڑ گئی, تو اس صورت کے اندر اس مارنے والے کی آنکھ پھوڑی نہیں جائے گی, البتہ اس سے اس کا اس کی جو دیت ہے یعنی اس عضو کا مالی بدلہ جو ہے وہ اس سے وصول کیا جائے گا. تو اسی جیسی سزا اگر اس کو دی جائے, اسی جیسا عضو اس کا بھی ضائع کر دیا جائے تو اس کو قصاص کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں, اور اگر اس کی قیمت دلوائی جائے تو اس کو دیت کہتے ہیں. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور مالی کے مکان اس جھانکنے والے کو کی آنکھ پھوڑ دے کوئی چیز کسی چیز کے ذریعے سے, تو نہ اس پر قصاص ہے نہ دیت. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا مالی کے مکان میں تو قصاص اس سے لیا جائے گا, اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی, اور اگر خطان کیا ہے تو دیت وصول کی جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر اس جھانکنے والے کو آنکھ پھوڑے بغیر دوسرے کسی طریقے سے وہاں سے ہٹانا ممکن تھا اور اس نے ہٹانا چاہا پھر بھی وہ اگر وہ ہٹ گیا یا دوسرے طریقے سے ہٹایا جا سکتا تھا اور پھر بھی اس نے جو ہے آنکھ پھوڑ دی, تو اس سے قصاص تو نہیں لیکن دیت وصول کی جائے. اور اگر اس کو اس کے بغیر ہٹانا ممکن نہیں تھا, آنکھ پھوڑے تو ہی یہ جائے گا, تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اس کا یہ جو ہے اس کی عضو حدر ہے یعنی نہ اس پر مارنے والے پر قصاص ہے نہ دیت. بہرحال یہاں حدیث میں چونکہ علی الاطلاق آیا ہے اسی لیے ان حدیث سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہی کہتے ہیں کہ ہر حال میں نہ اس پر قصاص ہے نہ دیت. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا کتنا خطرناک کام ہے جس پر شریعت نے آنکھ کھولنے کی اجازت. باب الاستئذان من اجل النظر, یہاں یہ باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ شریعت نے یہ جو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس صاحب خانہ کی کسی ایسی چیز پر جس کے متعلق وہ دوسرے کا باخبر ہونا پسند کرتا نہیں ہے نظر نہ پڑے, یعنی اس کے نظر سے حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اجازت لیں گے تو سب تیاری محتاط ہو جائے گا, جس چیز کو نہیں دکھلانا چاہتا وہ دیکھ نہیں پائے گا داخل ہونے والا. اس لیے کوئی آدمی اگر اجازت لینے سے پہلے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت لینے کا جو حکم دیا تھا شریعت نے اس کا جو اصل مقصد تھا اور اس کی جو اصل منشا تھی یہ دیکھنے والا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہاں یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنا اللیث قال حدثنی ابن شہاب ان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رجلا اطلع فی جوہر فی باب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا. ومان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدرم یحک بہ راسہ. جس وقت اس نے جھانکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک لمبی لکڑی تھی. مدرا ایک لکڑی ہوتی ہے لمبی سی جس کے سرے پر انگلیاں بنی ہوتی ہے, جس کو پیٹھ وغیرہ کھجلانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. لکڑی کی بھی ہوتی ہے کبھی لوہے کی بھی ہوتی ہے, اسی کو عربی زبان میں مدرا کہتے ہیں, پنجہ لمبے ہاتھ والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ پنجہ تھا اور اسی وقت اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دروازے کی دراڑ میں سے جھانکا. فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا لو عالم انک تنظرنی لطعنت بھی, اور پھر ہٹ گیا وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں یہ جو لکڑی ہے وہ جھکا دیتا, پھوڑ دیتا تیری آنکھ کے ذریعے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جوئل الاذن من اجل البصر. یہ ارشاد فرما کر آپ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ شریعت نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی نظر سے حفاظت کی. اب جب کوئی آدمی اس طرح جھانکتا ہے تو گویا وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاری عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اطلع رجل من خلل فی حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشقص فاخرج الرجل راسہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں ایک آدمی نے سوراخ کے اندر سے دراڑ میں سے جھانکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا سرا جو نوک ہوتی ہے وہ اس کی طرف تاکی کہ اگر اب یہ کرے تو اس کو مار دے. فخر تو آدمی نے جب آپ نے یہ تیر کی نوک جھانک اس کی طرف تاکی تو یہ محسوس کیا اس نے کہ آپ اس کو یہ کر دیں گے آنکھ پھوڑ دیں گے, اس نے اپنا سر نکال دیا. بابن اذا سلم الرجل على الرجل فی بیتہ. کوئی آدمی کسی کے مکان میں اس کو سلام کرے اجازت حاصل کرنے کے لیے. واقعہ تو پہلے بتلا چکا ہوں لیکن یہاں انہوں نے اس عنوان کے ماتحت اس کو ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن مروان بن عثمان عن عبيد ان عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه اخبره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال استاذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فادبرت. عبيد بن عمير فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتلایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, ان سے حاضری کی اجازت چاہی, تین مرتبہ یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا آیا. فارسلہ الیہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر مجھ کو بلوایا. فقال یا عبداللہ اشتد علیک ان تحتبس علی بابی, اعلم ان الناس کذلک یشتد علی ان یحتبسوا علی بابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہے عبداللہ, ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میرے گھر دروازے کے پاس رکنا تجھے بھاری معلوم ہوا، یعنی اجازت میں دیر ہوئی تو تو چلا گیا، حیرانی جاتا تھا تجھ سے. یاد رکھو تمہارے دروازے پر بھی لوگوں کو رکنا بھاری معلوم ہوتا ہے. فکل تو بلستاذن تو علیہ کا سلاسن فلم یوزن لی پر اجا تو وکل نہ نو مرو بے دار. تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی اس بات کے جواب میں میں نے عرض کیا کہ حضرت تین مرتبہ میں نے آپ سے اجازت چاہی، مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں تو لوٹ گیا. وکنا نومر و بیدالے، اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہی حکم دیا جاتا تھا. اب یہ بات حضرت عمر کے علموں میں نہیں تھی. فقال ممن سمیت ہذا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم نے یہ کس سے سنا؟ فقل تو سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی سنا ہے براہ راست. فقال سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالم نسمع، کیا تم نے وہ بات سن لی جو ہم نے نہیں سنی؟ لئن لم تأتنی علی ھذا ببینۃ لأجعلنک نکارا، اگر اپنی اس بات پر گواہ نہیں پیش کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ نشان عبرت بناؤں گا، یعنی مطلب کہ سزا دوں گا جس سے لوگوں کو عبرت ہو. فخرج تو حتی اتیت نفرا من الانصار جلوسا فی المسجد. تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور انصار کی ایک جماعت جو مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس آیا. فسال تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ حکم تمہیں معلوم ہے کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں جاوے تین مرتبہ اجازت لینی چاہیے، نہ ملے تو واپس لوٹ جاوے. فقالو او یشک فی ھذا احد، اس پر انہوں نے کہا اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، یعنی یہ حکم تو بالکل کھلا ہوا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، سب جانتے. اکبر تم ما کھانا عمر، میں نے کہا بھائی ابھی میں حضرت امیر المومنین کے پاس گیا تھا اور یہ ہوا، حضرت عمر نے جو بات مجھ سے کی وہ میں نے ان کو بتلائی. فقالوا لا يقوم معك الا اصغرنا، اس پر ان حضرات نے کہا دیکھو ہماری اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا تمہارے اس معاملے میں گواہی دینے کے لیے. وهو يريد فقام معي ابو سعید الخدری او قال ابو مسعود. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ گواہی دینے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، یا حضرت ابو مسعود، یہ بھی انصاری صحابی ہیں لیکن اس روایت میں ان کا یہ نام راوی کا وہم ہے، تمام روایتوں میں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو سعید خدری ہیں. بہرحال فقام معی ابو سعید الخدری الی عمر، تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ گواہی دینے کے لیے حضرت عمر کے پاس ابو سعید خدری چلے. فقال خرجنا مع النبی، وہاں جا کر حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عمر کو واقعہ سنایا کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یرید سعد بن عبادۃ حتی اتاہ، کہ ہم لوگ، یعنی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، ہاں وہ دوسرے انصار بھی ہوں گے، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے، حالیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، حتی آتا ہو یہاں تک کہ ان کے مکان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا، فلم یوزن لہ، وہاں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، جواب نہیں ملا. ثم سلم الثانیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا، واقعی بھی جواب نہیں ملا. ثم الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، فلم یوزن لہ، پھر بھی جواب نہیں ملا. فقال قضینا ما علینا ثم رجع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اور یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ. فادرکہ سعد، حضور جب واپس لوٹنے لگے تو پیچھے سے آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا. فقال لپٹ گئے فقال یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما سلمت من مرۃ الا وانا اسمع واروت علی. عرض کیا کہ اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق لے کر بھیجا ہے، جب بھی آپ نے سلام کیا میں نے سنا، میں سن رہا تھا اور میں جواب بھی دیتا تھا. ولیکن احببت ان تبصر من السلام علی وعلی اہل بیت، لیکن میں زور سے اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کثرت سے سلام کریں. میں جانتا تھا کہ پہلی مرتبہ جواب نہیں سنیں گے آپ، تو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ سلام کریں گے. فقال ابو موسیٰ واللہ ان کنت لامینا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال واجل اجل ولیکن احببت ان استثبت. جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا، تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے عرض کیا واللہ ان کنت لامینا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے معاملے میں میں امانت دار تھا، یعنی میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا. فقال، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اجل ولیکن احببت ان استثبت، ٹھیک ہے لیکن میں نے بھی جو آپ کو پابند کیا تھا گواہ لانے کا، میں نے یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سلسلے میں ذرا احتیاط سے اور مضبوطی سے کام لیا جائے، ورنہ اگر اس طرح مطالبہ نہیں ہوگا تو ہر کس و ناکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا شروع کر دے گا. باب دعا الرجل اذنہ. اب یہ اجازت جو کسی کے گھر جاتے ہیں تو لینا ضروری ہے، تو اگر کسی نے بلوایا ہو کسی کو کسی کے ذریعے سے، تو کیا اب یہ آدمی جس کو بلوایا گیا ہے جب وہ اس کے پاس جائے گا تو اجازت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا بغیر اجازت کے چلا جاؤ؟ کہ بلانا جو ہے وہ اجازت کے قائم مقام ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء نے تفصیل کی ہے. بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر بلانے والے کے ساتھ جائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس سے پہلے چلا جائے یا بعد میں جائے تو اس صورت میں اس کو اجازت لینا چاہیے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ بلایا گیا ہے اسی وقت اسی زمانے میں جب یہ اندازہ ہو کہ جس نے بلایا ہے وہ انتظار میں ہے، تو اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر تاخیر ہو چکی ہے تو پھر اجازت لینا چاہیے. لیکن حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اجازت ہوتی ہے دخول کی اور ایک اجازت ہوتی ہے حجاب اور پردے کی. یعنی وہ صاحب خانہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جو زنانہ پردے کی جگہ ہے، تو اس صورت میں اس کا بلا لینا یہ اجازت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جانے والے کو چاہیے کہ جب تک اجازت نہ لے اس کے پاس نہ جائے. اور جو نفس دخول کی اجازت ہے، تو اگر مالی کے مکان ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے اور بنانا نہیں ہے، مثلاً کسی نے اپنے دفتر میں بلایا کسی کو آفس میں، تو آفس جو ہے وہ تو ویسے بھی وہاں زنانا نہیں ہوتا، یا آدمی اپنی مجلس میں آگے بیٹھا ہے وہاں زنانا دوسری طرف ہے اور اس نے بلایا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو اجازت لینے کی، جس کو بلایا گیا ہے وہ جب پہنچے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ جائے بغیر اجازت کے بھی اس کے پاس حاضر ہو. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ قال اذا دعی الرجل فقد اذن له. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو بلایا گیا ہو تو اس کا یہ بلایا جانا ہی اس کے حق میں اجازت ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد العالی قال حدثنا سعید عن قتادۃ عن ابی رافع عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعي احدكم فجاء مع الرسول فويله. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو بلایا گیا ہو اور جو بلانے گیا ہے اس کے ساتھ اگر وہ آ رہا ہے تو اس کا بلانے والے کے ساتھ آنا ہی اجازت ہے، مستقل اجازت لینے کی ضرورت ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبیب وهشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول الرجل الى الرجل اذن. یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی کہ کوئی آدمی اگر کسی کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجے تو یہ آدمی کا بھیجنا یہی اس بلانے والے کی طرف سے اجازت ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد بن نبی العلانیہ قال اتیت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وانو فسلمت فلم یؤذن لی. حضرت ابو العلانیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت حاصل کرنے کے لیے میں نے سلام کیا تو مجھے اجازت نہیں دی. ثم سلم تو پھر میں نے دوبارہ سلام کیا، فلم یوزن لی پھر اجازت نہیں ملی. ثم سلم تو سالے ستا اور افات و سوت تیسری مرتبہ سلام کیا اور بلند آواز وہ قلت اور کہا السلام علیکم یا اہل الدار، زور سے کہا کہ مکان والو تم پر سلام ہو. فلم یوزن لی مجھے اجازت نہیں ملی. فتنحیت ناحیتن فقط تو میں کنارے پر ہو کر بیٹھ گیا. فخرج الی غلام فقال ادخل، ایک لڑکا باہر آیا خادم اور اس نے کہا جاؤ اندر. فدخل تو میں اندر داخل ہوا. فقال لی ابو سعید اما انک لو زدت لم یوزن لک، حضرت ابو سعید خدری نے کہا اب اگر تم چوتھی مرتبہ بولتے تو اجازت نہ ملتی، کیونکہ اجازت کے لیے تین ہی مرتبہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ تیسری مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو آدمی کو پھر اجازت طلب نہیں کرنا ہے بلکہ واپس جانا ہے. فسال تو ہو انل او عیت، ابو العلانیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان برتنوں کے متعلق جن میں نبیذ تیار کی جاتی ہے پوچھا. یہ عربوں کے ہاں اس زمانے میں خاص طور پر رات کو برتن میں پانی ڈال کر اس میں کھجوریں ڈال دی جاتی تھی اور صبح کو ان کھجوروں کی وجہ سے وہ پانی جو ہے اس میں مٹھاس کی آ جاتی تھی اور اسی پانی کو وہ لوگ پیتے تھے، اسی کو نبیذ کہا جاتا ہے. تو جن کون سے برتنوں میں نبی بنائی جائے، فلم اسألہ عن شیء الا قال حرام. دراصل جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو عام طور پر جن برتنوں کو یہ لوگ نبی بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو نبی میں بنائی جائے، اس لیے کہ وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے. اب شراب کی حرمت آ گئی، شراب چھوڑ دی، اب اگر ان برتنوں میں جن میں مخصوص قسم کے برتن تھے، گڑا ہے، اسی طریقے سے لکڑی جو درخت کے تنے کی لکڑی ہوتی تھی اس کو اندر سے پورے کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے دو تین برتن ہیں جو حدیث میں بتلائے گئے ہیں، یہ سخت قسم کے برتن تھے، اس میں ان کو استعمال کرنے سے اس لیے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان میں وہ نبیز بنوائی جائے گی تو یہ جو نبیز بنائی جاتی ہے وہ اگر زیادہ وقت رہے تو اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں نیرا ہوتا ہے، نیرے کے اوپر وقت گزر جائے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے، یہ نبیز کا بھی یہی حال تھا. تو یہ جو یہ برتن جن میں عام طور پر وہ شراب بنایا کرتے تھے ان برتنوں میں اگر نبیز بنانے کی اجازت دی جاتی تو اس میں ڈر یہ تھا کہ وہ بنی ہوئی نبیز اگر ذرا دیر وقت کے لیے مزید وقت کے لیے رہی اور اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی اور یہ لوگ اس کو استعمال کر لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ شراب پینے کے جو عادی تھے تو نشے کا بھی اتنا معمولی نشے کا احساس، جیسے تمباکو کھانے کا عادی ہوتا ہے جو چار پتی کھا لے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، جو نہیں ہوتا اس کو پتہ چلتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے بھی منع ممانعت فرمائی. البتہ جو ہے مشکیزے میں چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا تھا اس میں نبیذ بنانے کی اس لیے اجازت، اس میں بھی اجازت دی، لیکن اگر اس میں ابھی پانی میں کھجور ڈال دی جائے گی اور بنائی جائے گی نبیذ تو اگر اس میں نشہ والی کیفیت پیدا ہوگی تو نشے والی کیفیت پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مطلب کچھ دوش آتا ہے، تو چمڑے کا یہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھر جاتا ہے نا، پھولتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے بغیر چکھے ہوئے بھی. تو بہرحال شروع میں یہ ممانعت، بعد میں دھیرے دھیرے جب شراب کی حرمت کا کہ وہ عادی ہو گئے اور شراب چھوڑ دی مدت تک چھپی رہنے کی وجہ سے اب وہ بات باقی نہیں رہی، تو ان برتنوں کو بھی ایک ایک کر کے بعد میں استعمال کرنے کی نبی نے کہیں طرح سے اجازت دی. تو بہرحال بعض حضرات وہ ہیں جن کو اجازت کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے اس حرمت والے حکم کو باقی بھی رکھا ہے. بہرحال ابو الانیہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان برتنوں کے متعلق سوال کیا، جس برتن کا بھی نام لیا قال حرام، انہوں نے کہا حرام یعنی استعمال کرنا چاہیے. حتی سالتہ عن الجب فقال حرام فقال محمد یتخذ علی راس آدم فیوکب، میں نے جب کے متعلق پوچھا تو کہا یہ بھی حرام ہے. اب یہ جب کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے چمڑے کا اس کو آدھا کاٹ کر نچلا جو حصہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں برتن کے طور پر، یہ مراد ہے. تو یہ روایت کے جو راوی ہیں محمد تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو نچلا آدھا حصہ کاٹ کر اس کے اوپر چمڑا رکھ دیا جاتا ہے، چمڑا ڈال کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی گویا استعمال کرنے سے منع کر. نکاح کے موقع پر نکاح ہو جانے کے بعد خارج یا کھجور کو لوگوں پر پھینک کر تقسیم کرنا سنت ہے، اور وہ لڑکی والے لائیں گے یا لڑکے والے تقسیم کریں گے؟ ہاں اس کو تقسیم کرنا چاہیے. اب وہ لمبا مسئلہ ہو تو اس کو لٹا بھی سکتے ہیں، کے اوپر لوگوں بجنے میں پھینک بھی سکتے ہیں. اور رہا لڑکی لڑکے والے کا، وہ مجھے اس وقت تازہ نہیں. بعض عوام سے یہ کہتے ہیں سنا کہ عورت اپنے شوہر کی جانب سے ملے ہوئے مہر میں سے کچھ رقم اپنے شوہر کو دے تاکہ وہ اس کو اپنی تجارت میں شامل کرے تو اس سے بہت نفع ہوتا ہے، اور مہر کی رقم سے شہد خرید کر بیماروں کو دینے کے دوران ہمارے علموں میں نہیں ہے بھائی مداد، کسی شوہر نے کہیں نکڑ لی ہوگی اپنی بیوی کے مہر میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، دکان میں ادھار مال بیچا اس سے تو پانچ دس روپیہ سائڈ میں مالی نے اکرانی ڈپازٹ میں سے الگ رکھتے ہیں، سرکاری نیت کریں ضرور کہ اگر سرکاری نیت کر دوں تو رشتے دار میں آپ ہی چھو. تو یہ جو نفل صدقہ ہے وہ تو رشتے دار کو بھی دے سکتے ہیں. عام طور پر اس طرح کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے، وہ رشتے دار کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہے، ستے کا بھی ثواب ہے اور چلا رانی کا بھی ثواب ہے. بچپن میں کوئی نہ پیسہ آپیا نہیں کہ جیارے نابالغ ہتھوں نے دینے آپ مشکل سے جی میرا ماں مغلوں نے کھاوا پیانا اس طرح سے تو کہنا سارا ماں تو شو کروں. بس تو اگر وہ معلوم ہے وہ شخص جس کی رقم نہیں دی تھی تو اس کو دے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دے، اور معلوم نہیں ہے تو اتنی رقم اس کی طرف سے صدقہ کرے، غریبوں کو دے دے اس نیت سے کہ یہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروا دوں، تو یہ ثواب اس کو پہنچ جائے. دھندا میں امک ویپاری نے کھوٹو بولے اس دھندو کرے، یہ ویپاری نہ پیسہ آ گیا ہے تو سینا کا پارا مار کے شو کروں، یہ ویپاری حاضر تھے میں سینا کی دھندو پہنچ گئے، اس کو بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس پناہ سودے میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، معاف کر دو، معاف کروا دیا جائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.